تمام حضرات سے گزارش ہے اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، آگے آنے کی کوشش نہ فرمائیں، اس سے حبس ہوتا ہے اور گرمی ہے، اس لیے اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. انشاءاللہ حضرت مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو جامعہ دارالعلوم کراچی کے استاد حدیث بھی ہیں، انشاءاللہ وہ آپ سے خطاب بھی فرمائیں گے اور اپنی قیمتی نصائح سے ہمیں انشاءاللہ مستفید فرمائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دعا بھی کرائیں گے. آپ حضرات اطمینان کے ساتھ جم کے بیٹھیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضرت والا کی جو ارشادات ہیں ان کو سن کر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اس وقت میں نے سورہ بقرہ کی اور دوسرے پارے سے یعقوب کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اور یہ وہ لمبی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے کہ ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور پھر آگے اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ٹکڑا ارشاد فرمایا جسے میں نے خطبے میں تلاوت کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. ہدل للناس، اور یہ جو قرآن ہے یہ لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے. وبینات من الہدا، اور اس میں کھلی نشانیاں ہیں ہدایت کی، اس قرآن کے اندر کھلی نشانیاں ہیں ہدایت کی. والفرقان، اور اس میں فرقان کی بڑی نشانیاں ہیں. فرقان کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو حق اور باطل کو ایک دوسرے سے جدا کر دے، حق اور باطل کو ایک دوسرے سے متفرق کر دے، علیحدہ علیحدہ کر دے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رمضان کے مہینے کے اندر قرآن نازل فرمایا اور یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن اس مہینے میں نازل کیا ہے جو سراپا ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور اس میں حق اور باطل کے درمیان یہ حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والی چیز ہے یعنی فارق بین الحق والباطل ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو یہ مہینہ جس کی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں سعادت نصیب فرمائی, ہمیں زندگی عطا فرمائی اور یہ سال ہمیں نصیب فرمایا, پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے اس مسجد میں جو لوگ موجود ہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے اس ماہ کا رمضان ہمیں نصیب فرمایا اور قرآن سننا اور سنانا ہمیں نصیب فرمایا. تو یہ مہینہ رمضان کا اور قرآن کا مہینہ ہے اور یہی دو چیزیں ہیں کہ جن کو اگر ہم اپنے پلے باندھ لیں اور ان دونوں چیزوں سے ہم سبق حاصل کر لیں تو ہماری دنیا بھی درست ہو سکتی ہے اور آخرت بھی درست ہو سکتی ہے. رمضان سے تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی ہمت سے کام لیں تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو عام دنوں میں ہم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہمارا آپ کا مشاہدہ ہے کہ جب یہ مئی اور جون کے روزے آ رہے تھے تو ہر شخص جو ہے وہ کچھ پریشان تھا, چاہے پریشانی کا اظہار کرے یا نہ کرے لیکن دل میں تو سوچ رہا تھا کہ بھئی کیسے ہوگا اور یہ 15 گھنٹے اور 16 گھنٹے کے روزے کیسے ہوں گے. اور یہ تو ہمارے علاقے میں 15 گھنٹے یا 16 گھنٹے کے روزے ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ جتنا نارتھ کی طرف چلتے چلے جائیں دائیں بائیں سوائے ساؤتھ کے تو اس میں روزے لمبے سے لمبے ہوتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ بعض علاقوں میں 20-21 گھنٹے کے بھی روزے ہیں. یورپ کے اندر کئی ممالک ایسے ہیں کہ جس میں عشاء کی نماز افطار کرتے ہیں, عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, وہی کھانا افطاری کا ہوتا ہے, وہی کھانا سحری کا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر میں صبح صادق ہو جاتی ہے اور 21 گھنٹوں والا روزہ شروع ہو جاتا ہے. عام دنوں میں آدمی اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ مئی جون کی سخت گرمیوں میں, خاص طور پر ہمارے علاقوں میں جو گرم علاقے ہیں, آدمی بغیر پانی کے 15-16 گھنٹہ گزار سکتا ہے. لیکن ہم نے تھوڑی سی ہمت کی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دکھا دیا کہ اگر تھوڑی سی تم ہمت کرو تو مشکل سے مشکل کام تمہارے لیے آسان ہے. اور یہ ہمارے بڑا مسئلہ ہے کم ہمتی کا. ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کثرت سے فرماتے تھے کہ یہ دو بڑی خرابیاں ہیں, ایک بے فکری اور دوسرا بے ہمتی. بے فکری کہ آدمی کو کچھ سوچ ہی نہ ہو, سوچتا ہی نہ ہو, بس جانوروں کی طرح کھا رہا ہے, ہگ رہا ہے, موت رہا ہے اور زندگی گزار رہا ہے, نہ یہ پتا کہ کہاں سے آیا, نہ یہ پتا کہ آگے کہاں جانا ہے. تو یہ بے فکری کی زندگی ہے جس سے انسان کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے, آخرت بھی خراب ہوتی ہے. دوسری چیز جس پر حضرت زور دیتے تھے وہ ہے بے ہمتی, کہ ہم لوگ ہمت نہیں کرتے. لیکن اگر انسان تھوڑی سی ہمت سے کام لے تو اللہ تعالی کی بڑی مدد آتی ہے. چنانچہ الحمدللہ آج 26 روزے ہمارے پورے ہو گئے ہیں. کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. میں بھی دل کا مریض ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی, آپ حضرات کو بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. جتنی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے طرح طرح کے امراض میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے, مریض ہوتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی ہمت عطا فرما دیتے ہیں کہ 15-16 گھنٹے کا روزہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ, اور آپ میں سے اکثر حضرات وہ ہیں جنہوں نے ان کی خوب زیارت کی ہے اور ان کی لمبی لمبی دعاؤں میں آپ شریک رہے ہیں اور ان کے بیانات آپ سنتے رہے ہیں. اس مسجد میں انہوں نے بہت دین کی خدمت کی ہے, بہت دین کا پیغام پھیلایا ہے. جتنے یہاں کے سینئر مقتدی ہیں وہ ساری تقریباً ان کو جانتے ہوں گے اور انہوں نے ان کے بیانات سنے ہوں گے. تو حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے, تو وہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ جتنے جانور ہیں ان سب میں انسان بالکل ممتاز ہے. باقی جو جانور ہیں اگر وہ گرم علاقوں کے ہوں تو ان کو اگر ٹھنڈے علاقوں میں لے جایا جائے تو وہ وہاں زندگی نہیں گزار سکتے, الا یہ کہ مصنوعی فضا میں ان کو رکھا جائے. اسی طرح ٹھنڈے علاقے کے جانور ہیں, ان کو اگر گرم علاقوں میں لایا جائے گا تو وہ وہاں کی فضا میں زندہ نہیں رہ سکتے, الا یہ کہ ان کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں اور مصنوعی فضا قائم کی جائے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو ایسا عجیب جانور بنایا ہے اور ایسا باہمت جانور بنایا ہے کہ یہ جس علاقے میں چلا جائے, گرم علاقے کا رہنے والا ٹھنڈے علاقے میں چلا جائے, نارتھ کی طرف چلا جائے, اور ٹھنڈے علاقے کے لوگ گرم علاقوں میں آ جائیں, کچھ عرصے تھوڑے عرصے کے لیے تکلیف ہوگی, پھر آہستہ 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 اس کے ایسی عادی ہو جائیں گے اسی ماحول کے اور اسی نظام کے کہ وہ اسی کا ایک حصہ بن جاتے ہیں. یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ان کی شکل بھی تبدیل ہونے لگتی ہے, اور آدمی یورپ میں رہنے والوں کو دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ شاید یورپ سے آئے ہیں, اصل تو ان کی یہاں ہیں لیکن آئے وہاں سے ہیں. تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عجیب و غریب صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ یہ اگر ہمت سے کام لے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. ہم بھوکے اور پیاسے نہیں رہ سکتے تھے, چاہے کہ ہم عادی, کہ کوئی سگریٹ کا عادی, کوئی نسوار کا عادی, کوئی گٹکے کا عادی, پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں ہم لوگوں نے اپنے ذمے پال رکھی ہیں اور ڈال رکھی ہیں, لیکن یہ ساری مصیبتیں اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی. کم از کم 16 گھنٹے کے لیے ہم ان سب مصیبتوں سے بچ گئے. وہ چیزیں جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کے بغیر چند گھنٹے نہیں گزار سکتے, الحمدللہ پورا کا پورا دن گزارتے رہے اور الحمدللہ زندہ ہیں, صحیح سلامت ہیں. بلکہ عام دنوں میں صحت اتنی اچھی نہیں رہتی جتنا کہ رمضان المبارک میں آدمی کی صحت اچھی رہتی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو جتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ کھانے سے پیدا ہوتی ہیں, نہ کھانے سے کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, جتنی بیماریاں ہیں وہ کھانے سے پیدا ہوتی ہیں, نہ کھانے سے کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی سوائے ایک کے, وہ ہے کمزوری. تو کمزوری تو آپ کھا لو, آدھے گھنٹے میں بھی ٹھیک ہو جاؤ گے. لیکن جتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, جو جس بیماریوں میں ہم مبتلا ہیں, بلڈ پریشر ہے, دل کی تکلیف ہے, شوگر ہے, ان سب کی بنیاد جو ہے وہ زیادہ کھانا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی اس ماہ مبارک میں ہمیں آرام دینا چاہتے ہیں, ہمارے جسم کو بھی, ہماری روح کو بھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے کھانے پر پابندی لگا دیتے ہیں. اندر کا پورا سسٹم جو مسلسل دھڑا دھڑ کام کر رہا تھا اس کو ان دنوں میں آرام مل جاتا ہے. جگر ہے اور اندر کا پورا نظام ہے, 16 گھنٹے وہ بھی پرسکون رہتا ہے, ورنہ ہر وقت ہم منہ میں کچھ نہ کچھ ڈالتے ہی رہتے ہیں, اندر کے سارا سسٹم کو مسلسل کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ تو جسمانی فائدہ ہے, اور روح کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں صبر کی عادت پڑتی ہے, اور یہ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ثواب بے اندازہ ہے. قرآن مجید نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب دیا جائے گا بغیر حساب کے. آپ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, حج کرتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, اتنا کروڑ, اتنا لاکھ گنا ثواب, فلاں چیز کا ثواب, لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس کا ثواب بے حساب ہے, کوئی حساب ہی اس کا نہیں ہو سکتا, اور وہ کیا ہے؟ صبر کی عبادت. اس لیے قرآن نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اور ایک حدیث آپ نے علماء سے سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بھی نیکیاں ہیں کل حسنۃ یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف, ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے. قال اللہ تعالی الا الصوم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے روزے کے, فَإِنَّهُ لِي, اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے, وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, میں خود اس کا بدلہ دوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اس لیے میں اس کا بدلہ دوں گا. حالانکہ نماز بھی آدمی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے پڑھتا ہے, زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیتا ہے, حج بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ روزہ میرے لیے ہے, روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اس روزے میں کرنا نہیں پڑتا بلکہ چھوڑنا پڑتا ہے, باقی جتنے عبادات ہیں وہ کرنے والی ہیں اور یہ عبادت جو ہے اس میں کرنا کچھ نہیں پڑتا, ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے, کھانے کی چیزیں, پینے کی چیزیں, شہوت کی چیزیں, اور اسی سے انسان تقوی کے اعلی مقام تک پہنچ جاتا ہے جس کو قرآن نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو متقی ہو. تو یہ روزہ ہمارے اندر تقوی کو پیدا کرتا ہے, لعلکم تتقون قرآن نے فرمایا. تو اس روزے کی قدر کرنی چاہیے, اور اس روزے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں. پہلا وہی سبق جو ابھی میں نے عرض کیا کہ اس روزے نے ہمیں یہ دکھا دیا کہ ہم اگر تھوڑی سی بھی ہمت کریں تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم ڈرتے رہتے تھے, جی میں نہیں کر سکتا, جی میں نہیں کر سکتا, حالانکہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. تو روزے نے ہمیں یہ دکھا دیا کہ ہمارے اندر بہت طاقت ہے, ول پاور ہے, صلاحیت ہے, ہم صبر کی زندگی گزار سکتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر 15-15, 16-16 گھنٹے بھوکے اور پیاسے رہ سکتے ہیں. تو یہ جو ہمیں صبر کی طاقت ملی ہے اور ہمت ملی ہے یہ بہت بڑا سبق ہے, اور ہمیں اور خاص طور پر نوجوانوں کو اس سبق کو یاد کرنا چاہیے کہ اگر ہم تھوڑی سی ہمت سے کام لیں تو ہم مشکل سے مشکل کام کرنے پر قادر ہیں, ہم دنیا بھی بنا سکتے ہیں, اپنی آخرت بھی بنا سکتے ہیں. دوسرا سبق جو رمضان المبارک سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی سے بے پناہ محبت ہے. اللہ تعالیٰ کو تو ہم سے ہے ہی بہت محبت, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے, لیکن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, یہ قرآن مجید میں ہے, قرآن مجید میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں فرما رہے ہیں, ہم جیسے گناہگاروں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جتنے ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت ہی محبت کرتے ہیں. اشد حبن, یہ بھی نہیں فرمایا کہ محبت کرتے ہیں, بلکہ فرمایا اشد حبن, بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے. اور یہ اللہ تعالی سے محبت ہے کہ آپ صبح جناب 3:30-4 اٹھ جاتے ہو, نماز پڑھتے ہو, کھانا کھاتے ہو, پھر سارا دن بھوکے اور پیاسے رہتے ہو, کس کی خاطر رہتے ہو, صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی خاطر ہے. حالانکہ انسان اگر غسل خانے میں جا کر تنہائی میں پانی پینا چاہے تو پی سکتا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا, لیکن اس شخص کو, اس مومن کو اللہ سبحانہ و تعالی سے بے پناہ محبت ہے. اس محبت کی وجہ سے یہ 15-16-17 گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے. تو یہ دو سبق ہمیں ملتے ہیں کہ ہمارے اندر الحمدللہ ہمت بھی بہت ہے اور الحمدللہ ہمیں اللہ تعالی سے محبت بھی بہت ہے. بس یہ محبت کا جو چراغ اب جلا ہے, بلکہ چراغ بھی کیا, اب تو یہ 500 واٹ, 1000 واٹ کا بھی بلب آپ کے اندر جل گیا ہے, تو اس کو اب مدھم نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ محبت اور یہ ہمت آپ کو پورے سال کرنے کی ضرورت ہے. اسی محبت کے ساتھ, ہمت کے ساتھ اگر آپ زندگی گزاریں تو آپ اپنی دنیا بھی درست کر سکتے ہیں اور آخرت بھی درست کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی باہمت بنائے, آپ کو بھی باہمت بنائے, اور اللہ تعالی نے ہمارے دلوں میں جو اپنی محبت پیدا فرمائی ہے اور محبت رکھی ہے, اللہ تعالی ہمیں اس کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس محبت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے. یہ تو رمضان کا سبق ہے, لیکن ساتھ ساتھ دوسرا سبق قرآن کا ہے, کیونکہ یہ مہینہ رمضان کا ہے اور قرآن کا ہے. یہ قرآن وہ تھا جس کو سارا مہینے ہم نے سارا سال تقریبا ہم نے چھوڑے رکھا تھا. بہت کم مسلمان ہیں کہ جن کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اور اذکار تو پھر بھی کر لیتے ہیں چلتے پھرتے, چنانچہ وظیفے پوچھتے رہتے ہیں کہ جی فلاں کا وظیفہ بتا دو, فلاں کا وظیفہ بتا دو, اور شادی کا وظیفہ بتا دو, کاروبار کا وظیفہ بتا دو, اور صحت کا وظیفہ بتا دو, اور فلاں وظیفہ بتا دو. تو اور وظائف تو کچھ کرتے رہتے ہیں کم از کم زبان پر, اللہ تعالی کا نام جاری ہو جاتا ہے, یہ بھی بڑی نعمت ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں, ایک وظیفہ ہے جو اللہ کی محبت کے لیے کیا جائے, اور ایک وظیفہ ہے جو پیسے کے لیے کیا جائے. آپ خود سمجھتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا نام زبان پر آ رہا ہے تو یہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے, جس طریقے سے بھی آئے, لیکن ایک وظیفہ ہے اللہ تعالی کی محبت کا, ایک وظیفہ ہے پیسے کے لیے, بیوی کے لیے, کاروبار کے لیے, ان چیزوں کے لیے فرق ہوتا ہے. اسی لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عام دنوں میں ہمیں کچھ اور وظائف کی تو توفیق ہو جاتی ہے, اذکار کی بھی توفیق ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں جو میں تو استغفار کرتا ہوں, کوئی درود شریف کی الحمدللہ پابندی کرتا ہے, کوئی تیسرے کلمے کی پابندی کرتا ہے, کوئی ان سب کی پابندی کرتا ہے, لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا جتنا اہتمام ہونا چاہیے وہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا. قرآن مجید کی طرف جتنا ہمیں رجوع کرنا چاہیے اور قرآن مجید کی تلاوت کا جتنا اہتمام کرنا چاہیے وہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی کمزوری ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں. تو میرے دوستو, ساتھیو, بزرگو, اللہ تعالی نے اس مہینے میں آپ کو پورا قرآن مجید سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. آپ کے لیے عشاء کے بعد چار نفلیں پڑھنا بھی مشکل ہوتا تھا, اب آپ عشاء کے بعد چار نفلیں بھی پڑھتے ہو, 20 سنت تراویح بھی پڑھتے ہو, وتر بھی پڑھتے ہو, پھر تہجد میں اٹھ کے 8 رکعت تہجد کی بھی پڑھتے ہو. کتنا اللہ تعالی کا آپ کے اوپر کرم ہے. تو یہ قرآن مجید جس کی دولت, جو دولت رمضان المبارک میں نازل ہوئی تھی, اللہ تعالی نے اس رمضان میں آپ کو تلاوت کرنے کی اور سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اس تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. ہمارے ہاں یہ رواج کم ہے, لیکن عرب دنیا میں اگر آپ جائیں تو وہاں صورتحال اس ہمارے مقابلے میں بہتر ہے. تلاوت قرآن کے معاملے میں وہ ہم سے بہتر ہے. چنانچہ وہاں جب نوجوان یا عام مسلمان مسجد میں آتے ہیں تو آتے ہی سب سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھتے ہیں. اس کا اہتمام ہمارے ہاں نہیں ہے. حالانکہ سنت یہ ہے کہ آدمی جب مسجد میں آئے تو اگر کوئی مکروہ وقت نہ ہو تو اس کو سب سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنی چاہیے, اور اگر تحیت المسجد پڑھنے کا وقت نہ ہو, سنتیں پڑھ لے, تو بھی تحیت المسجد خود بخود ادا ہو جاتی ہے. لیکن آ کے بیٹھ گئے اور اپنا ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, سلام دعا شروع کر دی, مسافہ شروع کر دیا, حالانکہ یہ طریقہ سنت سے ہٹا ہوا ہے. آپ کو چاہیے کہ جب مسجد میں آئیں سب سے پہلے نماز پڑھیں. اگر تحیت المسجد کا وقت ہے وہ پڑھ لیں, سنتوں کے لیے ضرورت ہے سنتیں پڑھ لیں, اور پھر اس کے بعد عرب جو ہیں وہ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھتے ہیں, پھر قرآن مجید اٹھاتے ہیں اور اپنا تلاوت شروع کر دیتے ہیں. جو بات کرنی ہوگی مسجد کے باہر جا کر کریں گے, بیٹھ جاتے ہیں تلاوت کرتے ہیں. ہمارے ہاں اس کا اہتمام کم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں ابھی 7 منٹ باقی ہیں, صفے کی صفے خالی بیٹھی ہوئی ہیں. بھئی اگر یا تو تلاوت کرو, سب سے اچھا تو یہ ہے کہ قرآن مجید اٹھا لو, تلاوت کرو, 7 منٹ میں ایک پاؤ آرام سے ہو سکتا ہے, 5 منٹ میں ایک پاؤ ہو جاتا ہے, 20 منٹ میں پورا سپارہ ہو جاتا ہے. تو خالی بیٹھنے کے بجائے آدمی کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور تلاوت نہ بھی کرے تو کم از کم اللہ کا ذکر ہی کر لے. اگر قرآن مجید دور ہے، اٹھانا مشکل ہے، چلو اللہ کا ذکر ہی کر لے. تو یہ جو ہم آ کر مسجد میں ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں اور ہاتھ ملانا شروع کر دیتے ہیں، سلام دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح طریقہ وہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ تحیت المسجد ادا کیا جائے، پھر اس کے بعد بیٹھ کر اگر سنتیں پڑھنی ہیں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جو بھی وقت ہے اس میں بیٹھ کر آپ تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں. اور یہ تلاوت عجیب و غریب ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تلاوت کا ثواب نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں جی طوطے کی طرح رٹے رٹائے کلمات پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، سمجھ تو آ نہیں رہا. تو اصل تو قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے. تو سمجھنے کا مسئلہ تو میں بعد میں ذکر کرنے والا ہوں، فی الحال میں تلاوت کی بات کر رہا ہوں. تو ہمارے ایک استاد تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندیل بھی قدس اللہ سرہ، بڑے مشہور بزرگ تھے، جامع شرفیہ لاہور میں بڑی کتابیں ہیں ان کی، تفسیر بھی ہے. تو وہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے، کہ قرآن مجید سمجھ کر پڑھو تو بھی ثواب ہے، بغیر سمجھے پڑھو تو بھی ثواب ہے. اور پھر فرمایا کہ خمیرہ گاؤ زبان ہے جو طاقت کے لیے ہے، اگر حکیم کھائے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا اور جاہل کھائے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا. حکیم کو پتا ہے کہ اس خمیرہ گاؤ زبان کے اندر کیا کیا اجزاء ہیں، اور جو عام آدمی ہے اس بیچارے کو کچھ پتا نہیں ہے، لیکن خمیرہ گاؤ زبان نے تو اثر کرنا ہی کرنا ہے، جتنا کرنا ہے تو وہ تو اثر کرے گا، چاہے آپ کو اس کے اجزاء معلوم ہو یا نہ ہو. آپ کو ڈاکٹر نے وٹامن کی گولی لکھ دی اور خود بھی کھا لی، ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اس وٹامن کی گولی کے اندر وٹامن بی کتنا ہے اور وٹامن جناب بی 12 کتنا ہے اور ڈی کتنا ہے، آپ کو کچھ پتا نہیں، آپ نے بھی کھا لی. ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کو اتنا فائدہ نہ ہو، آپ کو فائدہ زیادہ ہو جائے، کیونکہ دوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اثر کرتی ہے. اس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ اس کے اندر اجزاء کیا ہیں. تو ہمارے استاد فرماتے تھے کہ خمیرہ گاؤ زبان حکیم کھائے گا اسے بھی فائدہ ہوگا، اور کوئی جاہل ان پڑھ آدمی کھائے گا اسے بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ خمیرہ گاؤ زبان کی اپنی تاثیر ہے. بالکل اسی طرح اللہ کے کلام کی اپنی تاثیر ہے، وہ دلوں پہ اثر کرتا ہے، اندر کا تزکیہ کرتا ہے، اندر کی گندگی کو صاف کرتا ہے. جب آپ بیٹھ کر تلاوت کریں گے آپ دیکھیے کہ آپ کے اندر کی گندگی کس طریقے سے دور ہوتی ہے. وٹامن کی گولی کیا اثر کرے گی، خمیرہ گاؤ زبان کیا اثر کرے گا، جو اللہ کا کلام اثر کرتا ہے. اللہ کی قسم، اللہ کے کلام سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اللہ کے کلام سے بڑھ کے کیا چیز ہو سکتی ہے. اس لیے میرے دوستو، ایک تو تلاوت کی بہت عادت ڈالنی چاہیے، فارغ وقت میں جب موقع ملے آپ کو تو تلاوت شروع کر دیں. دوسری چیز ہے قرآن مجید کو سمجھنا، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ انسان زیادہ وقت تو تلاوت میں گزارے، لیکن کچھ وقت جو ہے وہ قرآن مجید کو سمجھنے کے اندر صرف کرے. آپ نے طے کر لیا صبح کا آدھا گھنٹہ یا شام کا آدھا گھنٹہ میں کسی تفسیر کا مطالعہ کروں گا، مستند تفسیر، اس کا مطالعہ کروں گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ قرآن مجید کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سے کیا فرمایا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں کے اوپر قفل پڑے ہوئے ہوں. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں سورۃ النساء میں فرمایا، افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن مجید میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، کیا دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. یہ لوگ قرآن مجید کے اندر کیوں غور و فکر نہیں کرتے، کیا دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی آدمی سب کچھ پڑھ رہا ہے، نیٹ پہ بھی پڑھ رہا ہے، اپنے اسکول کالج کی کتاب بھی پڑھ رہا ہے، مدرسے کی کتاب بھی پڑھ رہا ہے، اور طرح طرح کے چیزیں پڑھ رہا ہے، اخبار پڑھ رہا ہے، رسالے پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا تو قرآن نہیں پڑھ رہا، کیا مصیبت ہے، کیا دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ لوگ قرآن مجید کے اندر کیوں غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں. اور ایک بہت سخت آیت ہے جو سورۃ الفرقان میں 19ویں پارے میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے. اور قرآن مجید کی آیت یہ ہے کہ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا. رسول کہیں گے کہ اے پروردگار میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. رسول وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا. رسول کہیں گے اے پروردگار میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. اور ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ کے استاد تھے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ سرہ, وہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کی تباہی کی دو وجہ ہیں, نمبر ایک قرآن کو چھوڑنا, نمبر دو آپس کے لڑائی جھگڑے اور آپس کے اختلافات. اور پھر فرماتے تھے کہ آپس کے اختلافات بھی اس لیے زیادہ پیدا ہوتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے, کیونکہ قرآن سب کو جمع کر لیتا ہے, قرآن سب کو جمع کرتا ہے, پوری دنیا میں قرآن ایک ہے. جس مسجد میں آپ چلے جائیں گے قرآن یہی ملے گا آپ کو, وہاں بھی وہی پڑھ رہا ہے, یہاں بھی یہی پڑھ رہا ہے, کوئی شافی ہے, کوئی حنبلی ہے, کوئی مالکی ہے, کوئی فلاں ہے, کوئی فلاں ہے, لیکن قرآن ایک ہے, اللہ ایک ہے, قرآن ایک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ایک ہے, اور آخر الزمان نبی آخر الزمان ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جن پر ہم جمع ہو سکتے ہیں. تو قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر ہم سب کا جمع ہونا بآسانی ممکن ہے. اس لیے کچھ وقت تلاوت میں لگانا چاہیے, بلکہ بہت سارا وقت تلاوت میں لگانا چاہیے, اور کچھ وقت جو ہے قرآن مجید کے غور کرنے میں سمجھنے میں لگانا چاہیے. اس کا مستند ترجمہ آپ لیں, اس کو سوچیں اور سمجھیں. اور قرآن مجید نے ایک جگہ میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کرنے کے لیے بہت آسان کیا ہے, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن نے کہا ہے, سورة القمر کے اندر چار پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جملہ, ایک ہی آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن مجید نصیحت کے لیے آسان کیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کہتا ہے نصیحت حاصل کرو اس قرآن سے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے نصیحت حاصل کریں. لیکن ایک بات میں عرض کر دوں, قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا تو بہت آسان, جو بھی قرآن مجید پڑھے گا تو وہ اس پر حقائق کھلتے چلے جائیں گے. لیکن نصیحت تو آسان ہے, استنباط آسان نہیں ہے. یعنی اس سے مسائل کا استنباط کرنا یہ آسان نہیں ہے. قرآن مجید میں دوسری جگہ میں ہے فَسَلُوا آلَ ذِكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اور ایک اور جگہ میں ہے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. استنباط تو صرف وہ شخص کر سکتا ہے جس کو قرآن حکیم کی تمام آیات کا علم ہو, تمام احادیث صحیحہ کا علم ہو, تمام اجماعی مسائل کا اسے علم ہو, اور قیاس کے تمام طرق صحیحہ اور طرق فاسدہ وہ جانتا ہو, وہ استنباط کر سکتا ہے. لیکن ایک آیت پڑھ کر آپ نصیحت تو حاصل کر سکتے ہیں, ایک سورت پڑھ کر آپ نصیحت تو حاصل کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو باقی آیات کا علم نہیں ہے, آپ کو باقی احادیث کا علم نہیں ہے, آپ کو باقی اجماعی مسائل کا علم نہیں ہے, اس لیے آپ مسائل کا استنباط نہیں کر سکتے. ہاں قرآن مجید نصیحت کے لیے آسان ہے, اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر اور مختلف علاقوں کے اندر لوگ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. آپ خبریں پڑھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. بلکہ عرب جو تھے, جو مشرکین مکہ تھے, وہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه, دیکھو قرآن مجید مت سننا, اس لیے کہ وہ ڈرتے تھے کہ جو قرآن سنے گا اللہ کے کلام کا اس کے دل پر اثر ہوگا, مسلمان ہو جائے گا, اس لیے وہ کہتے تھے قرآن مجید مت سننا. تو میرے دوستو, صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ دو کام کرنے کے ہیں, تلاوت اور دوسرا اس کے قرآن کا مطالعہ, تفسیر کا مطالعہ, اس کا اہتمام کیجئے. تو چار سبق میں نے عرض کیے ہیں, دو رمضان سے ملتے ہیں اور دو اس رمضان کے مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے اس سے ملتے ہیں. رمضان سے جو دو سبق ملتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے اندر ہمت بہت ہے, بشرطے کہ ہم کریں. اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے الحمدللہ الحمدللہ بہت محبت ہے. ہم اگر تھوڑی سی ہمت کریں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے خاطر 15-15 16-16 گھنٹے بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں. حالانکہ ہمیں سخت پیاس لگ رہی ہوتی ہے اور سخت بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت ہے. جب ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے محبت ہے. یہ محبت والا دین ہے, یہ محبت کا کھیل ہے, یہ محبت کا کھیل ہے. آپ کو اللہ سے محبت ہے, اللہ کو آپ سے محبت ہے, اور آپ اللہ کے ایسے محبوب بن جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آپ نے علماء سے سن لیا ہوگا, کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے. کیوں؟ آپ کی بدبو جو ہے نا, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے. اس لیے قبول ہے کہ آپ محبوب ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر روزہ رکھا ہے, آپ اللہ کے محبوب بن گئے. تو رمضان سے دو سبق پہلے, ایک ہمت اور دوسرے محبت. اور قرآن کے دو سبق ہیں, ایک یہ کہ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے, اور دوسرے کہ قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان چاروں سبقوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, پھر آپ کو بھی عمل کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك, ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك, ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك, ولك الحمد حمدا عندك كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين, ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں تراویح پڑھنے کی, قرآن مجید سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے آج پورے قرآن مجید کی تکمیل فرما دی. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ قرآن مجید سننے سنانے کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ جب آپ نے توفیق دی ہے تو قبولیت ہی کے لیے دی ہوگی. یا اللہ جو کچھ ہماری بیچ میں غلطیاں ہو گئی ہیں انہیں معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم گندے لوگ ہیں, ہماری گندگی کو معاف فرما دیجئے. مگر جن روزوں کی آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے, اور جن تراویح کی آپ نے توفیق عطا فرمائی ہے, اور جس قرآن مجید سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی, یا اللہ اسے قبول فرما لیجئے. ہماری روح کو منور فرما دیجئے, ہمارے جسموں کو منور فرما دیجئے, ہماری آنکھوں کو منور فرما دیجئے, ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے. ربنا اتمم لنا نورنا, ربنا اتمم لنا نورنا, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. یا اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے, اس قرآن حکیم کی برکت سے, اور یا اللہ عشر اخیرہ کی برکت سے, اور ہو سکتا ہے کہ شب قدر ہو, یا اللہ اس شب قدر کی برکت سے, یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پچھلے گناہوں پہ شرمندگی ہمیں نصیب فرمائیے, شرمندگی کے ساتھ توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں حیات طیبہ نصیب فرمائیے، ستھری زندگی نصیب فرمائیے، پاکیزہ زندگی نصیب فرما دیجئے، مسلمانوں والی زندگی نصیب فرما دیجئے، ایمان والی زندگی نصیب فرما دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی نصیب فرما دیجئے، ہمت والی زندگی نصیب فرما دیجئے، اپنی محبت والی زندگی نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ہمت والی زندگی نصیب فرما دیجئے، اپنی محبت والی زندگی نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ہمت والی زندگی نصیب فرما دیجئے، اپنی محبت والی زندگی نصیب فرما دیجئے، یا اللہ اپنی محبت کے طفیل، اس قرآن کے طفیل ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ جن بندوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں یا جو آپ کے حقوق ہمارے ذمے، یا اللہ ہمیں زندگی میں ان کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں قبر میں جائیں تو یا اللہ قبر میں جانے سے پہلے سب کا حساب ہم نے صاف کر دیا ہو، یا اللہ سب کے حقوق ہم نے ادا کر دیے ہو، یا اللہ ہمارا دامن صاف ہو، ہمارا دامن صاف ہو، یا اللہ ہمیں صاف دامن کے ساتھ اپنے پاس بولا، یا اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر کے اپنے پاس بولا، یا اللہ ہمیں ہماری یہ دنیا بھی اچھی فرما، قبر بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، یا اللہ یا ارحم الراحمین، ماہ رمضان کی برکت سے، عشر اخیرہ کی برکت سے، قرآن کریم کی برکت سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری حاجتوں کو دور فرما، اتنے سارے پرچے آئے ہوئے ہیں یا اللہ پڑھنا بھی مشکل ہے، یا اللہ ہم تو پڑھ بھی نہیں سکتے، اپنی حاجتیں اتنی ہماری حاجتیں ہیں دل میں، یا اللہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، یا اللہ مگر آپ ہماری حاجتوں کو جاننے والے ہیں، آپ سمیع اور بصیر ہیں، یا اللہ آپ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، آپ جاننے والے ہیں، ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، اپنے فضل سے پورے فرما دیجئے، آپ داتا ہیں، آپ دینے والے ہیں، ہم مانگنے والے ہیں، یا اللہ آپ دے دیجئے، یا اللہ دے دیجئے، یا اللہ ہمیں دے دیجئے، اپنے فضل سے ہمیں نواز دیجئے، ہماری تمام حاجتیں پوری فرما دیجئے، ہم میں ہمارے متعلقین میں احباب میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجئے، مریضوں کو صحت عطا فرما دیجئے، یا اللہ مریضوں کو صحت عطا فرما دیجئے، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، ہماری ظاہری بیماریاں بھی دور فرما دیجئے، نفسیاتی بیماریاں بھی دور فرما دیجئے، روحانی بیماریاں بھی ہماری دور فرما دیجئے، ہمیں تمام امراض سے شفا عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم میں جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کو ذاتی گھر عطا فرما، یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما، عافیت والا گھر عطا فرما، راحت والا گھر عطا فرما، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ ہمیں عافیت والا راحت والا گھر عطا فرما، قبر کو بھی ہمارے لیے راحت کا والا گھر بنا، جنت میں بھی ہمیں راحت والا سلامتی والا گھر عطا فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین، جن کے رشتے نہیں ہوئے انہیں اچھے رشتے عطا فرما، یا اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے انہیں اچھے رشتے عطا فرما، یا اللہ جن گھروں میں ناچاقیاں ہیں، آپس میں الجھنے ہیں، یا اللہ ان الجھنوں کو، ناچاقیوں کو دور فرما، ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے شوہروں کو، بیویوں کے لیے شوہروں کو یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ ہمارے ذمے جو قرضے ہیں ان کو دور فرما دیجئے، قرضوں سے نجات عطا فرما، قرضے بڑی مصیبت کی چیز ہیں، یا اللہ اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے یا اللہ بچا لیجئے، یا اللہ ہمیں بچا لیجئے، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیجئے، اپنی رحمت سے ہمیں مالا مال فرما دیجئے، قرضوں سے نجات عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین احباب میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی دعاؤں کو قبول فرما، آپ ان کے دل کی مرادوں کو جاننے والے ہیں، ہمارے دل کی مرادوں کو جاننے والے ہیں، میری بے بہت ساری حاجتیں، یہاں جو لوگ ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ہم سب کی نہ جانے کتنی کتنی حاجتیں ہیں، یا اللہ آپ علام الغیب والشہادہ ہیں، عالم الغیب والشہادہ ہیں، آپ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہماری تمام حاجتیں پوری فرما دیجئے، اپنے فضل سے پوری فرما دیجئے، آپ وہاب ہیں دینے والے ہیں، یا اللہ دے دیجئے، اپنے فضل سے دے دیجئے، ہماری زندگی اچھی کر دیجئے، راحت والی عافیت والی زندگی عطا کر دیجئے، محبت والی زندگی عطا فرما دیجئے، ہمت والی زندگی عطا فرما دیجئے، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك تمام العافيه، ونسالك دوام العافيه، ونسالك الشكر على العافيه، ونسالك الغنى عن الناس. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، راحت والی زندگی عطا فرما، راحت والی ایمان والی موت عطا فرما. یا اللہ دنیا بھی اچھی فرما، قبر بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما. یا اللہ مسلمان ممالک میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے، یا اللہ مسلمان ممالک تباہ ہو رہے ہیں، شام تباہ ہو گیا، عراق تباہ ہو گیا، لیبیا تباہ ہو گیا. یا اللہ اب یہ خلیج کی ریاستوں کو یہ کافر طاقتیں تباہ کرنا چاہتی ہیں اور خیر خلیج کی ریاستوں کو لڑانا چاہتی ہیں. یا اللہ ہم مسلمانوں کو لڑنے سے بچا لیجئے، یا اللہ ہم سب کو متحد فرما دیجئے طاغوتی قوتوں کے خلاف، کافر طاقتوں کے خلاف. ہمیں بھائی بھائی بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں بھائی بھائی بنا دیجئے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. یا اللہ ہم سب کو نیک بنا اور ایک بنا، ہم سب کو نیک بنا اور ایک بنا. یا اللہ مسلمانوں میں محبت پیدا فرما، آپس میں محبت پیدا فرما. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہم لڑتے اور جھگڑتے ہیں، یا اللہ یہ دماغ ہمارے دماغوں سے ان چھوٹی باتوں کو نکال دیجئے، ہمیں اپنی محبت پر جمع فرما دیجئے، حق پر ہمیں جمع فرما دیجئے. اللہم اجمع کلمتنا علی الحق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.